اللہ تعالی نے لوگوں کو جس خیر کے ساتھ پیدا فرمایا ان میں ایک چیز جو اس نے بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا تفریق زمین ہر ایک میں ودیعت کی وہ یہ ہے کہ انسان خیر کی طرف لپکے، سقراط سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اخلاقی انسان وہ صاحب علم ہے، اور علم نام ہے ان اخلاقیات کا جو کسی انسان میں پائی جائیں۔ افلاطون سے پوچھا کسی نے کہ علم کیا ہے، تو اس نے کہا کہ خیر اعلی کی جستجو۔ ان سب میں بڑا آدمی جس کی تعلیمات بہت تھوڑی ہم تک پہنچی، اور اگر صحیح معنی میں پہنچی ہوتی تو فلسفہ اور اخلاقیات اور نظریات اور تہذیبوں کا ارتقاء اس سے کہیں آگے ہوتا۔ فیثاغورس نے کہا کہ جو کچھ انسان کے اندر ہے اور جو کچھ آدمی کسی چیز کو معانی کی تعلیم دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ چیز جو اس کے اندر نہ ہو اور باہر سے آئے وہ علم ہے۔ ان سب کو کبھی فرصت ملے تو پڑھنا چاہیے، اور فرصت کا رونا یہ ہے کہ آدمی اس چیز پہ عمل کرے جو اللہ نے 18ویں پارے کے بالکل آغاز میں کہی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ عن اللغو مورضون، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جو شخص بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ در حقیقت خیر کثیر کی طرف سفر کرتا ہے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ علم محض لکھنے پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم پانی نہیں ہے، چشمہ ہے، اور علم اس سیرابی کا بھی نام ہے جو کوئی انسان اپنے سوالات کے بعد حاصل کرتا ہے، اور علم اس پیاس کا بھی نام ہے جو کسی انسان کو ستاتی ہے۔ یہ پیاس خود علم ہے، اور اس پیاس کی تسکین خود علم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی پئیں تو پیاس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا تو پتہ نہیں، لیکن آقاؤں کے نظام میں جب وہ اپنے غلاموں کو سزا دیتے تھے تو شہد ملا پانی پلاتے تھے، شدید گرمی میں، صبح شہد کا شربت پلایا اور پھر انہیں دھوپ پہ کھڑا کر دیا، یہ سزا تھی۔ کیونکہ شہد اگر خالص ہو تو وہ پیاس کو جنم دیتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں، یہ تو ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ شہد جسم کا حصہ بنتا ہے اور پھر پیاس پیدا ہوتی ہے۔ تو اس پیاس کی حالت میں پانی درکار ہوتا ہے اور پانی کی وہ پینے نہیں دیتے تھے، تو جو تپش، دھوپ، گرمی، پیاس، یہ سب جمع ہو جاتا تھا، تو یہ غلاموں کو سزا دیا کرتے تھے پچھلے زمانوں میں۔ خود یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کفار مکہ جو سزا دیتے تھے وہ ایسے ہی دیتے تھے کہ شہد کا پانی پلایا، شربت صبح، اور پھر بھاری پتھروں کے ساتھ باندھ کے یا ان کے جسم پہ رکھ کے لٹا کے اور دھوپ اور گرمی میں چھوڑ دیا۔ تو پیاس جس چیز کا نام ہے، یہ خود علم کا حصہ ہے، اور جو اس کی سیرابی کا سامان میسر آئے وہ بھی علم ہے۔ کسی آدمی کو پیاسی نہ لگے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ کسی آدمی میں طلب ہی نہ رہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس لیے اس امت کے جو شاخصانے اور قضیے ہیں، ان میں سے ایک قضیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں بلند سطح پر پرواز کرنا اور بلند سطح پہ گفتگو کرنا اور بلند سطح پہ سوچنا یہ مفقود ہو گیا۔ ایسے لوگ جو بلند سطحوں پہ بیٹھ کر سوچتے ہیں اور پھر اس سوچ کے ساتھ دوسرا بازو ہمت ہے، ہمت اور ان کی تمنا، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر ترقی کی راہ کوئی نہیں روکتا۔ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کو جمع فرمایا کہ کسی انسان کے ارادے بلند ہوں اور اس کی ہمت بھی اتنی ہی بلند ہو، اور اگر اس کا ارادہ بلندی کی طرف گیا ہی نہیں اور ارادے کو پاؤں کی کشش نے کھینچ لیا تو پھر وہ آدمی کسی کام کا نہیں۔ کسی آدمی کو مٹی سے محبت ہو جائے، سارے جسم میں اپنے پاؤں سے محبت ہو جائے، تو ہر وقت نیچے دیکھے گا، پاؤں کو دیکھے گا، مٹی کو دیکھے گا، سر اٹھانا اور اوپر کی فضا کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا اسے نہایت ناگوار گزرے گا، کیونکہ محبت مٹی کی اسے جکڑ لیتی۔ اسی طرح جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان میں ایسے افراد جو اعلی سطح پر بات کر سکیں یا سوچ سکیں وہ نہیں رہتے۔ اللہ تعالی رفتہ رفتہ قوموں کو اپنے انعامات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق کو سلب کر دیتا ہے۔ تو کوئی آدمی، کچھ لوگ جو بلند سطح پر سوچیں اور وہ اس مٹی کی کشش سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو آزاد کر لیں پاؤں کی محبت سے، اور اوپر اور آگے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو پھر راہیں کھلتی ہیں۔ اس لیے علم، پیاس بھی علم ہے، اس کا ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کو بنیادی طور پر کسی بھی چیز کی کشش اس کے قریب کرتی ہے تو وہ ان مقاصد کے لیے پھر جدوجہد کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ علم کو حاصل کرو اور سرداری سے پہلے قوم کی قیادت سے پہلے، اور پھر فرمایا کہ عبادا ان تصور، اور علم اس وقت بھی حاصل کرتے رہو جب تمہیں سرداری مل جائے. بڑا آدمی اور جہالت کی بات اور چھوٹی بات اس کے منہ سے بہت ناگوار گزرتی ہے. ہارون رشید نے امام قصائی رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ میرے بچوں کی تربیت کریں. یہ پورا ایک نظام تھا جب تک امت میں عروج رہا. اتنی مثالیں ہیں کہ اگر آپ کہیں تو سینکڑوں میں. ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ والدین اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں اس تربیت کا حصہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ان لوگوں کو جن کی دماغ کی سطح بلند ہوتی ہے ان کی مجلس میں لے جاتے تاکہ وہ سنیں دیکھیں اور سیکھیں. ایک چیز خیال ہے، ایک چیز احساس ہے، اور پھر ایک چیز عمل ہے. ان تینوں میں فرق. خیال ہمارے شعور کی قوت کی پرچھاؤں ہے. خیال جب شعور پہ رکاوٹ لگتی ہے تو آئینے میں نظر آنے والا ایک سایہ ہے. وہ خیالات پھر مختلف شاخوں میں بٹتے ہیں، اور پھر اس کے بعد احساس ہے کہ احساس کبھی خود خیال کو جنم دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اچانک ہاتھ لگا تو یہ احساس ہوا کہ یہ چیز بہت گرم ہے، ہاتھ جل گیا. باورچی خانے میں کئی مرتبہ ہوتا ہے، چائے چکھنا ہے تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ خیال نہیں رہتا کہ گرم ہوگی یا نہیں، تو احساس پلٹتا ہے. اور اس خیال اور احساس کے نتیجے میں انسان کی جو کیفیت بنتی ہے وہ حال ہے. گرم چیز کو ہاتھ لگا اور فوراً اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچا، یہ اس کا حال ہو گیا. اس سے پہلے وہ احساس میں تھا، قوت حس نے قوت خیال کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ چیز مضر ہے، نقصان دہ ہے. تو اس لیے اپنے زمانے کی اس سطح پہ اپنے بچوں کو لانا کہ جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں جو اوریجنیٹ کر سکے، بتا سکے، بلندی کی طرف دعوت دے سکے. ہارون رشید نے، یہ قرات کے بہت بڑے امام تھے قصائی رحمت اللہ علیہ، قرات اتنی ناآشنائی ہے اس سے کہ اس مرتبہ ہمارے یہاں رمضان کے آخری عشرے میں، یہاں آخری عشرے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کسی اور امام کی قرات میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ قرآن صرف روایت حفص میں ہی نازل نہیں ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کئی طرح سے نازل ہوا. مراکش گئے تو معلوم ہوا کہ ائمہ پر یہ پابندی ہے کہ وہ ورش کی روایت پڑھیں گے اور حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نہیں پڑھیں گے. چنانچہ جتنی بھی نمازیں وہاں کے ائمہ کی قرات سنی، سب ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات تھی. تو یہاں آخری عشرے میں قرات جب حفص کے علاوہ پڑھی گئی رحمۃ اللہ، تو ایک صاحب تو بہت ناراض ہوئے، بڑے آدمی تھے، غالباً چلے بھی گئے، उन्होंने कहा कि कोई नया फिरका बन रहा है या किसी नए फिरके की बुनियाद रखी जा रही। इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी थे, उनकी बड़ाई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनकी किरात अब तक उम्मत में राइज है, लोग पढ़ते हैं कुरान उनकी रिवायत के मुताबिक। हारून रशीद ने बुलाया और उसने कहा कि मेरे दो बेटे हैं अमीन और मामून, और सल्तनत इन्हीं के पास जानी है, ये शहजादे हैं, तो आप इनकी तरबियत कीजिए। क्योंकि तरबियत में वो मरहला आता है जब बाप की शफकत कभी और कभी उसकी सख्ती, ये दोनों चीजें बेमहल हो जाती। सख्ती कभी हद से बढ़ जाती है, सख्ती कभी नहीं दिखाता, और शफकत मोहब्बत होती है, पिदरी खून जोश मारता है और बेटे बेटी के साथ ज्यादा रियायत को जी चाहता है और बंदा कर देता है और हकीकत में नहीं करनी चाहिए थी। तो इस जरूरत को महसूस करते हुए जो बड़े लोग थे ना, तो अपनी औलाद की तरबियत के लिए अपने अलावा भी किसी को देखते थे, बच्चों को वहां भेज देना कि रहें सीखें, क्योंकि वहां बाप की मोहब्बत भी नहीं थी। और इसी तरह दूसरी चीज कि हद से ज्यादा सख्ती वो भी नहीं थी। तो शहजादा अमीन और मामून, उनकी तरबियत के लिए इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया हारून रशीद ने। और दो मवाके और बहुत से हैं खैर, लेकिन दो मवाके ऐसे पेश आए जिस पे हारून रशीद बड़े खुश हुए। हारून इस पे खुश हुए कि सरकारी दावत थी, बादशाह सलामत खुद और जितने आयान सल्तनत थे बड़े बड़े लोग, तो जब इमाम कसाई रहमतुल्लाह तशरीफ लाए तो सब लोग उठ खड़े हुए उनकी इज्जत के लिए, उनके एहतराम के लिए। और खाने का जब वक्त आया तो अमीन और मामून दोनों भागे कि कौन अपने उस्ताद के हाथ धुलाए। तो एक भाई कह रहा था कि मैं धुलाता हूं, दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैं धुलाता हूं, पानी डालो, ये करो वो करो। तो हारून देखते रहे और खुश हुए कि मेरे बच्चों के दिल में अपने जमाने के सही माना में जो उलमा है इनकी इज्जत है और नेकी और खैर में आगे बढ़ने का जज्बा है। और फिर एक दिन इमाम कसाई रहमतुल्लाह को बुलाया हारून ने, उसने कहा हजरत मुझे अफसोस है कि आपने मेरे बच्चों को यह नहीं सिखाया कि हंसते कब हैं और रोते कब हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा हम गुफ्तगू कर रहे थे घर में बैठे किसी बात पे, और ये मेरा बेटा मामून एक ऐसी बात पे हंसने लगा जिस पे बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए था। तो मुझे आपसे ही शिकायत करनी है कि आपसे सिखाएं कि हंसने के मौके क्या होते हैं और रोने के मौके कौन से होते हैं। ये अभी 80-100 बरस पहले का किस्सा है। लोग अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बाकायदा उसातसा घर पे रखते थे। अल्लामा इकबाल ने जर्मन एक खातून बुलाई, वीजे का और ये मसला ही नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो जर्मन खातून अल्लामा के यहां रही और अल्लामा ने एक खत में भी लिखा अल्लामा इकबाल ने कि मुझे अपने बच्चों की तरबियत के लिए किसी की जरूरत है। अपने एक दोस्त को लिखा कि लंदन या जर्मनी में तुम देखो, वहां के लोग बहुत अच्छे तरबियत करने वाले हैं, ट्रेनर हैं, और चाहे कोई खातून ही हो उसको भेज दो, क्योंकि जब से मेरी बीवी सरदार का इंतकाल हुआ है, सरदार बेगम का, बच्चों की जैसी निगरानी होनी चाहिए मैं वैसी अब कर नहीं सकता, मेरी उम्र और मेरे मशागल मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। इसलिए आदमी ख्याल की दुनिया में जीता है, फिर कभी एहसास में आता है और एहसास के बाद अमल में आ जाता है। तो इल्म इन तमाम जगहों पर काम करता है, प्यास में भी और सैराबी में भी। इसलिए یہ یونانی فلسفہ ان کا ایک کمال تھا بہت بڑا. یہ بات غور سے سننے اور سمجھنے کی ہے، اگر غور نہ کیا جائے تو یہاں پہنچ کے کفر اور الہاد کے فتوے لگتے ہیں. افسوس ہے کہ یونانی تہذیب ہم تک پوری نہیں پہنچی، لیکن اس زمانے میں انہوں نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ وہ بغیر کسی رہنمائی کے اور بظاہر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ اس تصور کے ساتھ چپک گئے کہ تمام خیر کی چیزوں کا مرکز ایک ہے. وہ وحدت تک پہنچے. افلاطون سے پوچھا گیا کہ خیر اعلیٰ کیا ہے، اعلیٰ درجے کی جو خیر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک ہی جگہ سے آتی ہے اور وہ ایک ہے. ارسطو سے بھی یہی بات ہوئی، ارسطو تو خیر کچھ قدرے ہٹ گیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ مراکز جتنے بھی نیکی ہیں کہ ہیں وہ ایک ہی ذات. فیثاغورس سے پوچھا گیا، یہ فیثاغورس اور افلاطون یہ ایسے معمولی آدمی نہیں تھے، حتیٰ کہ افلاطون کے بارے میں کہا گیا کہ جتنا کچھ افلاطون کے بعد فلسفے پہ لکھا گیا ہے یا اس کے نظریات کی توثیق ہے یا تردید، ان کا فلسفہ یہی ہے. اور افلاطون کے مقابلے میں عالم اسلام نے جو چیز پیدا کی اور کمال کی ہستی پیدا کی وہ ابن عربی تھے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے افلاطون کے نظریات کا جواب دیا ایک طرح سے، اور بڑھ گئے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کئی مقامات پہ. تو ایک ہے وحی کے ذریعے، یہ ہے بات جو غور سے سننی چاہیے کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، ایک ہے وحی راستہ دکھاتی، ایک ہے عقل راستہ دکھاتی. عقل اور وحی جب ٹکراتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے سوال بھی پوچھا ہے کہ مذہب یا ملک کا قانون، دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ یہ مسائل پیش آتے ہیں جب لوگ یورپ اور امریکہ اور دیگر علاقوں میں جاتے ہیں، تو وہاں یہ مسائل اٹھتے ہیں کہ مذہب کی پیروی کی جائے یا قانون کو مانا جائے. وہی جو راستہ دکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ اور محض عقل انسانی اتنی ترقی کر جائے کہ وحی کی رہنمائی کے بغیر وہ اس بات تک پہنچ گئے کہ حقیقت ایک ہے. انہوں نے اللہ کا نام بھی شاید نہ سنا ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ ان پہ خود وحی آتی ہوگی، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. ممکن ہے کبھی آئندہ تحقیقات ہوں، کھدائیاں ہوں، آثار قدیمہ کی کھدائیاں ہوں، تو کوئی چیز ملے جو بتائے کہ یا تو وہ پیغمبروں کے درجے پر فائز تھے، اتنے بڑے لوگ تھے، اور یا یہ کہ ان لوگوں نے محض عقل سے ایک چیز تک رسائی حاصل کی، اور رسائی ان کی اس چیز کی تھی کہ وہ سب اس بات پر پہنچ گئے تھے کہ خیر کا مرکز ایک، اور یہ بہت بڑی چیز. فیثاغورس، افلاطون، فیثاغورس نے کمال کی بات کہی. اس نے کہا کہ علم وہ ہے جو تمہاری عقل سے، تمہارے شعور سے ان سے دریافت نہیں ہوتا، باہر سے کوئی چیز تم پہ ڈالی جاتی ہے، وہ علم ہے. اور پھر اس نے کہا وہ جو باہر سے چیز ڈالی جاتی ہے نا، وہ راستہ دنیا سے بے رغبتی کے بعد ملتا ہے. جب پہلی مرتبہ ہم نے اس کی بات پڑھی تو پھڑک گئے کہ کمال ہے یار اس آدمی پہ، کہاں کہاں پہنچا ہے. جو جس کو وحی بتاتی ہے نا زہد، یہ بات اس نے بھی کہی، زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے. پاؤں سے محبت ہو جائے تو نیچے ہی دیکھے گا نا، اوپر کیوں دیکھے؟ اوپر دیکھنا بھی ناگوار گزرے گا. اگر حقیقی محبت، اس دنیا کی سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کو اپر سٹینڈرڈ پہ جانے سے اور اس کے متعلق سوچنے سے روکتی ہے. اس میں کوئی خرابی بھی نہ ہوتی، کچھ بھی اس دنیا میں نہ ہوتا، تو اس کے لعنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ انسان کی ساری صلاحیتیں، ساری جوانی اسی عذاب میں گزر جاتی ہے دنیا کی. کسی طرح یہ حاصل ہو جائے، کسی طرح یہ حاصل ہو جائے، یہ گاڑی کسی طرح لینی ہے، عمر کھپا دے گا، پیسے جمع کرے گا، سود پہ جا کر گاڑی خرید لے گا. گاڑی گاڑی ہے، اسے کیا پتا کہ اس گاڑی کے مقابلے میں صرف ایک سینٹنس، صرف ایک جملہ، صرف ایک نظریہ کمال رکھتا ہے اپنے اندر، کیونکہ اس نے بلندی کو چھوا نہیں نا، بلند سطح پہ جا کر سوچا نہیں نا. وہ اپنے گلی محلے سے نہیں اٹھا، گھر کے جھگڑوں سے نہیں اٹھا بیچارہ، تو وہ کہاں جا کر سوچتا کہ خیر اعلیٰ کیا ہے، دنیا میں آنے کے مقاصد کیا ہیں، انسانیت عروج پہ کیسے جاتی ہے، قوموں کی تہذیب ایک دوسرے کو فنا کیسے کرتی ہے. وہ بیچارہ کہاں ان چیزوں کو سوچے، اسے تو اپنے گلی محلے سے ہی فرصت نہیں اور اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں. اس لیے انسان جتنا دنیا کی محبت میں پیوست ہوتا ہے، اتنی سوچ میں پستی آتی چلی جاتی. یہ جو اس نے بات کی نا، بظاہر بغیر وحی کی رہنمائی کے، کہ وہ وحدت خدا کی اور ایک ہونا، وہ در حقیقت زہد سے پیدا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی جس تک وہ پہنچا. اور زہد نام ہے دنیا سے بے رغبتی کا، زہد نام ہے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینے کا، زہد نام ہے دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کا. بس زہد ذہنی طور پہ، لغت میں اس سے چلیں، زہد لغت میں کہتے ہیں بے رغبت ہو جانا، کسی چیز سے ہٹ جانا، کسی چیز کی محبت سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا. یہ زہد جب عملی دنیا میں آتا ہے لغت سے نکل کے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ کو خارج کر دیتا ہے کہ میری چیز نہیں. پانچ جوڑوں میں گزارا ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے چھٹا مت بناؤ، میرے لیے پانچ کافی ہیں. جس چیز کو دیکھو اس کی زندگی میں ضرورت سے زائد نہیں لگتی، ممکن ہے ہمیں سمجھ نہ آئے لیکن اس کی ضرورت ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جتنے لوگ تھے، اور ادھر وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا دیں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں. آپ نے فرمایا خدا کی اطاعت کرتے رہو. خدا کی اطاعت میں ایک درجہ ہے غفلت کا، اصل جرم تو یہی ہے، اور ایک درجہ ہے معصیت کا، اور معصیت کے پھر دو درجے ہیں، ایک جذبات کا غلبہ اور ایک اس کی روح میں بیماری کا لگ جانا. غفلت نیکی میں ہو جاتی ہے، خدا کی اطاعت ناگوار گزرنے لگتی ہے، خدا کے حکم کو ماننا نفس پہ بوجھ ڈالتا ہے. جب کسی انسان کو خدا کی اطاعت میں بوجھ محسوس ہوتا ہونا، یہ بڑا قابل قدر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نفس اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہے، اب وہ کام کر گزرنا، اور نفس انسان کا اس کو تکلیف پہنچے اور ناگواری اس پر گزرے، یہ مجاہدہ ہے. اور اس مجاہدے کے بغیر آج تک تو کام کسی کا بنا نہیں، اب آئندہ پتہ نہیں کوئی اور چیز ایجاد کر لیں. نفس جب اللہ کی اطاعت پہ راضی نہ ہو اور اسے اس حال میں اللہ کی اطاعت پر لانا کہ چاہے تمہیں کتنا ہی ناگوار گزرے میں نے یہ کام کرنا ہے اللہ کی اطاعت میں، اس کا مطلب ہے اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کی قوت احساس زندہ ہے، اس پہ جب قابو پاتا ہے تو یہ ہے مجاہدہ. اس مجاہدے سے پھر ترقی ہوتی، ایک غفلت، اور غفلت کے بعد معصیت، اور معصیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی جذبات کے غلبے سے، کچھ نہیں، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے لیے جان بکھیر جانے کو تیار تھا اور لڑنے اور مرنے کی نوبت جن چیزوں پہ آتی تھی، وقت آتا ہے ان چیزوں کو جب آدمی سوچتا ہے تو اپنی حماقتوں پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ ایک پینسل تھی جس کے لیے میں لڑ رہا تھا، کلاس میں یہ ایک کتاب تھی جس کے لیے میں پریشان تھا، یہ ایک چیز نہیں مل رہی تھی میں مارکیٹس میں گھوما کرتا تھا، یہ چیز ہے اس کی کیا ویلیو ہے. اور کبھی اللہ کی معصیت گھن کی طرح روح کو لگ جاتی ہے، وہ اصل چیز ہے جہاں اس گھن کو مار دینا چاہیے، جہاں اس گھن کا علاج کرنے کی ضرورت. تو اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتائیں کہ لوگ بھی مجھے اچھا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ تم سے خوش. وَزْحِدْ بِمَا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لوگ جتنی بھی چیزوں کے مالک ہیں، ان سب سے اپنے دل کو ہٹا لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگے. پتا ہوگا لوگوں کو کہ میرے پاس گاڑی ہے اور اس سے میری گاڑی نہیں چاہیے، پتا ہوگا کہ میرے پاس مال ہے اور پیسہ اسے نہیں چاہیے. تو دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا یہ زہد ہے. عملاً عملی زندگی میں جب آدمی اس پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کی جان دنیا سے چھٹتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ پانچ جوڑے کپڑے میرے لیے بس کافی ہیں، اس سے زیادہ میں نے کیا بنانے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ اس کا ذہن پھر سوچتا ہے، پھر خیر کی طرف اٹھتا ہے، پھر اعلیٰ مقاصد کی طرف اٹھتا ہے. اسے پتا ہے کہ آج جتنا پانی ٹینکی میں چڑھا لیا بس یہ کافی ہو گیا، اور اب جو زائد پانی کنویں سے آ رہا ہے یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے، مجھے انہیں دینا چاہیے، میرا اپنا ذخیرہ کافی ہے، اب میرا اس پہ کیا حق بنتا ہے. یہ جو ضرورت سے زائد دوسروں میں تقسیم کا تصور ہے، یہ تھا وہ فیثاغورس نے بھی بیان کیا، اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور کر کے بھی دکھائی. لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا، لوگوں کو ان کی زندگی کی سہولتیں فراہم کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت اس ذریعے سے دینا کہ بھوکے ہو کھانا کھاؤ، کپڑا نہیں ہے میں دے دیتا ہوں، تعلیم نہیں ہے مجھ سے حاصل کر لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ معلم الخیر، اور عبداللہ تو ہمیشہ خیر کی تعلیم دینے والا. پیاس یہ بھی علم کا حصہ ہے، اور سیرابی وہ بھی علم. اس لیے یہ یونانی جو تھے ان کو علم حاصل ہو گیا تھا. کبھی اس پہ بات کریں گے کہ یونان کی تہذیب کیا تھی، اور اس تہذیب سے ہم اب تک نہیں نکل سکے. قرآن کریم ہر دور میں اس کی سطح کے مطابق سمجھا گیا. پہلے اللہ تعالی کے ہونے کی یہ دلیل دی جاتی تھی کہ سمندر میں گرم پانی کی بھی رو ہے، بحر الکاہل میں، اور ٹھنڈے پانی کی بھی رو چل رہی ہے، اور ٹھنڈا اور گرم ایک دوسرے پہ غالب نہیں آتے، دو رنگوں کا پانی چل رہا ہے اور ایک رنگ دوسرے رنگ پہ غالب نہیں آتا. پھر انسانوں نے جب زیادہ پڑھنا لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ تو یار فزکس کے ایک اصول کے مطابق یہ دلیل نہیں تمہاری چل سکتی. تو لوگوں نے نئے دلائل بتائے. اس سے بھی پہلے بس اتنا کافی تھا کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، اتنا بڑا گنبد جو کھڑا ہے بغیر ستون کے تو اس کے بنانے والا اللہ نہیں تو اور کون ہے. انسانوں نے جب زیادہ ہی پڑھ لکھ لیا تو انہوں نے کہا یہ بھی فزکس کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق ہے، گریویٹی کیا ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے. وہ ساری چیزیں ہر زمانے میں دلائل بدلتے رہے، اور مطلوب اللہ کی ذات کا اثبات رہا کہ اللہ ہے. اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بدلتے رہے. اور ہمارے زمانے میں میٹا فزکس جب سے یہ زیادہ آ گئی ہے اور یہ چیزیں، تو اگر افلاطون کو نہ پڑھا ہونا تو قرآن کریم کی بعض آیات سمجھ میں نہیں آتی. افلاطون کو پڑھ کے پتا چلا کہ اچھا، اللہ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی 40 دن روزے رکھے اور حلال کا کھانا کھائے تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے بہا دیتا ہے. اسی لیے جو صوفیہ تھے نا، چلا کرواتے تھے. اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بہت آسان کر دیا تھا، پہلے بھی ہوتے ہی ہوگا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ ذرا نمایاں ہو گئے کہ برے صغیر کے تھے. 20 شعبان کو شعبان کی 21ویں رات سے پہلے وہ مسجد چلے جاتے تھے، 10 دن بڑھا لیتے تھے، 40 دن رمضان، 30 دن کا رمضان ہو جاتا تھا، وہ چلا ایک ان کا پورا ہو جاتا تھا. اس لیے ان کی قلم نے اتنا کچھ لکھا ہے، ان کی قلم نے اتنا اسلام کی حکمت پہ لکھا ہے کہ کمال ہے اس شخص پہ. پچھلے 300 سال میں عالم دین کا کوئی معیار آپ مقرر کریں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان ساری شرائط کو پورا کرتے. حکمتوں کے چشمے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 40 دن تک جو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، اس کے دل میں خود بخود آہستہ آہستہ زندگی بقدر دنیا بقدر ضرورت آ جاتی. اور جب دنیا بقدر ضرورت آ جاتی ہے نا، پھر چنتا نہیں رہتی، پھر فکر نہیں رہتا، پھر آدمی اعلی چیزوں کی طرف سوچتا ہے، پھر آدمی نظریات پر بحث کرتا ہے، پھر آدمی ان جہانوں کی کھوج اور تلاش میں رہتا ہے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ ان کو کھولتا بھی ہے اور دیتا بھی. تو یہ جو ایک شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا، آدمی اتنی ہمت بھی کر لے تو اللہ جہانوں کو کھول دیتا ہے. یہ تڑپ ہی نہ رہے کسی میں، کمال کی تمنا ہی نہ رہے، یہ خود ایک ماتم ہے. کمال حاصل کرنا کہ میں اس عہدے تک پہنچ جاؤں اور اس کے لیے ساری صلاحیتوں کو صرف کر دینا، یہ کوئی دانش مندی کی باتیں نہیں ہیں. کمال حاصل کرنا کہ میں اللہ کی بندگی میں، اللہ تعالی کی یہ بندگی 3 سطحوں پر ہے. اللہ کی بندگی خیال کی سطح پہ، اور خیال کی سطح پہ انسان عقیدے پر بحث کرتا ہے. نظریات جب تک اجمال میں رہتے ہیں تب تک اتحاد رہتا ہے، اللہ ایک ہے، بس ایک نظریہ ہے. حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی، لوگوں کو جمایا، اللہ ایک، یہ اجمال ہے. اجمال کا مطلب مختصر، اجمال کا مطلب جیسے آپ ایک بیج بچے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے اسے اگاؤ، اور اس میں تمہیں کیا بتا، 1000 پتیاں، اور اس میں تمہیں کیا بتا بیٹے، جب یہ بیل پھیل گئی تو اس میں 700 پتے پڑیں گے. تو بیج میں باپ کی نظر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے. بچہ حیران ہوتا ہے کہ اس سے کیسے ایک بیل پھوٹے گی، کیسے اس پہ سرخ اور سبز رنگ کے پتے اور پھول جنم لیں گے، لیکن دینے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے. اسی طرح یہ جو اللہ کی بندگی کی ایک سطح ہوتی ہے اجمال کی، اللہ ایک ہے، جب تفصیلات میں جاتے ہیں اس اجمال کی تو پھر اختلاف جنم لیتا ہے، اور پھر اختلاف کو بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، کبھی وہ اختلاف ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن جس پہ اللہ نے حکمت اور دانائی کھول دی ہو، وہ بندہ جس کی زبان سے خدا چشمے جاری کروا دے، چشمے جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ منسلک کر دیا. خدا نے زمانے کو بھی علم کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق زمانہ، جب صفت خلق صفت علم کے ساتھ جڑی ہے تو معراج کا واقعہ ہوا. یہ جتنے انکار کرتے ہیں نا معراج کا، وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی صفت خلق نے صفت علم کے ساتھ رابطہ پیدا کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج میں، لمبی بات نہیں، کوئی ایک چھوٹی سی مختصر بات لے لیتے ہیں، مثلا یہ دیکھا کہ سود کھانے والوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور یہ جب دیکھا ہے جب سود حرام ہی نہیں ہوا تھا، اور سود کی حرمت عملاً نافذ ہی نہیں ہوئی تھی. سود کا مسئلہ اور غلاموں اور باندیوں کا مسئلہ، یہ دو مسائل ایسے تھے کہ عربوں کے معاشرے کی نس نس میں گھسے ہوئے تھے، ان کے صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح تک کی زندگی ان دو مسائل میں پوری طرح پیوست ہوئی ہوئی تھی. جیسے آپ کپڑے کو پانی میں ڈال دیں، رنگ رنگیلے پانی میں کپڑے کو ڈال دیں تو اس کے ایک ایک دھاگے پہ چڑھ جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہ دو مسائل تھے. کب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی تھی کہ سود حرام ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور حرام آپ نے عملاً کب کیا ہے؟ جب مکہ مکرمہ میں تشریف آوری ہوئی اور آخری حج، وفات سے 3 مہینے پہلے کہا کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں، اور اپنے پاؤں مبارک کو ہلایا اور فرمایا میں سود کو اس طرح مٹی میں ملاتا ہوں، زمین میں ملاتا ہوں، ختم کرتا ہوں اسے، اور اصل زر ادا کی جائے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے شروع کر رہا ہوں، اور میرے چچا عباس نے جتنی رقمیں سود پہ دی ہیں سب سود ختم ہیں، اور اصل زر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا لوٹا دیں. یہ چیزیں عملاً کب نافذ ہوا؟ 3 مہینے پہلے. اور وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اس گناہ پہ پکڑا گیا، یہ اس گناہ پہ مارا گیا، یہ اس گناہ پہ اللہ کے ہاں سے تعذیب ہوئی اسے، یہ لوگ کون تھے؟ تو امتی تھے، امت تو سک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن آیان ثابتہ تھے. اس آیان ثابتہ کی تشریح ہم نے ایک جگہ کی ہے، پہلے اتوار کو ہی کی تھی، بس وہی سنو. اللہ کے علم میں ہم سب کا وجود تھا، اور اللہ نے اپنے علم کو عالم خلق کے ساتھ جوڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو ان سے 2000 سال بعد آنے والے تھے، 1500 سال بعد آنے والے تھے، ان کو اس دن بھی دیکھا معراج میں. اس سے بھی زیادہ آسان بات، آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جاتے ہوئے لوگ دیکھے، اور کیا دبدبہ تھا ایک قوم کا، اور کیا لوگ تھے جو جنت میں جا رہے تھے. فرمایا افق بھرا ہوا تھا، میں حیران رہ گیا کہ اتنے لوگ، اور میں نے ان میں ایک بڑی پرجلال اور پرروب شخصیت دیکھی. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ یہودی. میں نے کہا یہ جنت میں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں، بنی اسرائیل ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے. اور میں نے اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کس فخر شان اور جلال کے ساتھ وہ چل رہے تھے. اور پھر اس کے بعد مجھے ایک قوم نظر آئی جنہوں نے افق آسمان کا جو میرے سامنے تھا بھر دیا اس کو. میں نے کہا اے جبریل، یہ کون سی امت ہے؟ ان کا یہ آپ کی امت. میں بڑا خوش ہوں، امت تو اس وقت تھی ہی نہیں اتنی، لیکن اللہ کے علم میں تو تھا ہے اور تھا. وہ جو اللہ کے علم میں تھا اس علم کو اللہ نے عالم خلق کے ساتھ جوڑا کہ یہ ہے آپ کی امت, یہ دیکھ لیں, اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب میں دیکھا. تو اس لیے کبھی خیال کے ذریعے آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے, ایک نظریہ ہے اور یقیناً برحق ہے کہ اللہ ایک ہے. اب اللہ کے ایک ہونے کی تفصیل میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک ہے؟ وہ کہتا ہے جی ایک ہے جیسے کہ فگر ہے کہ ایک ہے. اس سے بھی زیادہ ڈیپ جو چلے گئے انہوں نے کہا فگر کی بات نہیں ہے. فگر کی بات کرو گے کہ اللہ ایک ہے تو پھر اس کے بعد دو تین چار کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے مثال ہے, اس جیسا کوئی نہیں, لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی نہیں, کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے. ہے کیا؟ ٹھوس چیزیں ہیں, لیکوڈ ہیں, گیسز ہیں. اب انرجی آ گئی ہے, انرجی کا دور چل رہا ہے, اللہ نے جڑ کاٹ دی, اس کا لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. تم جتنی بھی دنیا کی تقسیم کر سکتے ہو اشیاء کی, بربنائے عناصر, کوئی چیز اللہ جیسی نہیں. تم کہو گیس, اللہ ایسا نہیں ہے, ٹھوس نہیں ہے, لیکوڈ نہیں ہے, انرجی نہیں. وہ تمہارا علم تو کیا تمہارے تصور سے بھی بالا ہے, وہ ہر جگہ ہر وقت اس کے احکامات, اس کا علم, اور بقول صوفیہ کے اس کی ذات بلا کم و کیف موجود ہے. اس لیے آدمی جب خیال سے باہر آتا ہے تو پھر عالم احساس جنم لیتا ہے. عالم احساس میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. احساس کے عالم میں وہ نگاہ کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ کانوں کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے. مومن آدمی کی زندگی تمام تر احساسات کے ساتھ اللہ کی عبادت میں منہمک رہتی. اللہ تعالی کی ذات کا اتنا استحضار کہ اس کا احساس اور خیال اللہ سے جدا نہ ہو, یہ بندگی کی ابتدا ہے. حقیقی معنی میں خدا کی جو بندگی ہے نا یہاں سے شروع ہوتی. کیونکہ آدمی تصور کی عبادت کرتا ہے یا ذات کی عبادت کرتا ہے؟ خیال کی عبادت ہے نا کہ اللہ ہے, بس سوچتے رہو. اور وہ بھی سوچ کون سا ہمیشہ رہتی ہے, کہیں ہفتوں میں ایک آدھ مرتبہ خیال آ گیا کہ اللہ ہے, کہیں دن رات میں کبھی ایک آدھ مرتبہ خیال آ گیا کہ اللہ ہے. اور ایک ہے قوت خیال سے ہٹ کے ایک محبت, وہ محبت کا تصور اسے اس تصور سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا. محبت کا جذبہ, وہ جو محبت کا جذبہ اسے اس خیال سے باہر نہیں نکلنے دیتا نا, یہ عبادت ہے, یہ بندگی ہے. یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے اعلی اور سب سے خوبصورت اور شاہکار جو اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں انسان ہے. انسان جیسی کوئی چیز نہیں, اللہ جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے, اور انسان جیسی مخلوق بھی اللہ کی مخلوقات میں کوئی نہیں. یہ انسان ہی ہے جس کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے, اور یہ انسان ہی ہے جس کے لیے جنت اور جہنم, اور انسان ہی ہے جو جنت کو بھی آباد کرے گا اور جہنم کو بھی بھریں گے. انسان سے اعلیٰ کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کائنات میں. اتنی بڑی چیز, یہ ہیرا جب ضائع ہونے لگتا ہے نا, تو جو مالک ہے، جو خالق ہے اس کا، وہ منع کرتا ہے کہ مت کرو ایسا. اس لیے وہ جو محبت ہے محبوب کا تصور اسے اس سے باہر نہیں نکلنے دیتا. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر شخص میں معبود کا تصور ہے. یہ جا کے آدمی سوچے کہ میرے پاس معبود کا تصور کیا ہے. میں عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، بندگی اختیار کرنے والا ہوں، میرا معبود کون ہے؟ پتہ چلے گا کہ محبت جو اپنے معبود سے ہونی چاہیے وہاں پر اللہ نہیں ہے، آج کل وہاں پر دولت ہے، پیسے کا نشہ سوار ہے، دن رات کسی طرح پیسہ ملے یار، حرام ہو کے حلال ہو، جائز ہو کے ناجائز ہو، اللہ کی جگہ دولت نے لے. ہر لمحہ کس کی عبادت میں مصروف ہے؟ کوئی تصویر پسند آ گئی ہے، کوئی جن سے مخالف پسند آ گئی ہے، یا اپنے جیسی کوئی چیز پسند آ گئی ہے، اور صبح سے شام اور رات اور دن بھر اس تصور میں کھویا رہتا ہے. عمل کچھ اور کر رہا ہے، تصور میں کوئی اور بسا ہوا ہے. وہ جو اللہ کی جگہ تھی، اس کی جگہ پر میں نے معبود کی جگہ پر کسی تصویر کو، کسی حسن کو، کسی اور چیز کو رکھ لیا. یہ جتنے انسان ہیں نا، ان سب کے اپنے اپنے معبود ہیں، چاہے اصل ایک ہی ہو، ہر ایک کا اپنا معبود ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرا معبود کون ہے. اور بڑا دھوکہ پڑتا ہے جب آدمی دین کو اپنا معبود بنا لے. جتنے دیندار لوگ ہیں نا، داڑھی اتنی رکھنی ہے، شلوار اس حد تک ہونی چاہیے، نماز میں اتنی سنتیں ہیں، روزہ اتنا ہے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب ہے، ان کا معبود پھر ان کا دین بن جاتا ہے اللہ نے. کیونکہ ان کا وہ دین سمجھنا چاہیے، ان کا وہ دین باطن میں جذب نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے اور وہ سچ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. یہ نماز اگر دل میں جذب ہو جائے تو بے حیائی کو روکے نا، وہ نماز تو دل میں جذب ہی نہیں ہوتی. وہ قانونی تقاضے دین کے پورے کر رہا ہے، لیکن اصل جو دل میں جذب ہو کے اس عبادت کو اپنا رنگ ظاہر کرنا چاہیے تھا، وہ رنگ نہیں آتا، وہ رنگ نہیں دکھائی دیتا. یہ رنگ انسان دیکھتا رہتا ہے، عمر کا کمبل بھیگتا ہے اور رنگوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہوتا ہے. دیکھو یہ رنگ کیسے نظر آتے ہیں. ایک بچے کو گاڑی پسند ہے نا، کھلونا پسند ہے نا، آپ اسے لے دیں وہ کھلونا، ہفتہ دس دن وہ بچہ اس کھلونے کے تصور سے ہی باہر نہیں آتا، ہنس رہا ہے، خوش ہے، کھیل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آج کل ہواؤں میں جو اڑ رہا ہے، یہ اصل میں گاڑی اس کا معبود ہے، گاڑی اس کا تصور ہے، اس رنگ سے باہر نہیں آتا. یہ رنگ چڑھتا ہے کچھ کچھ دیر کے لیے، شادی ہو گئی، اور اگر وہ محبت سے ہو تو بیوی کا رنگ ایک عرصے تک قائم رہتا ہے، اس سے باہر آنے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی. یہ رنگ آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. حکومت مل جائے، نشہ لگ جاتا ہے کہ میں اس درجے کا آدمی ہوں، یہ رنگ چڑھتے ہیں. اور ان میں سب سے برا رنگ انا کا ہے. شراب اور ہیروئن اور ان کا نشہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا یہ نشہ ہے کہ میں ہوں. پھر وہ نشے سے باہر نکالنے کی بھی قوتیں ہیں. اس کائنات پہ آپ غور کریں تو اللہ نے اس کے مقابلے میں بھی قوتیں رکھی ہیں. یہ گاڑی تھی، بچے کو ایک دن راہ چلتے اس نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ تو جہاز بھی ایسے اڑتے ہیں، ایک جگہ بیٹھو اور ہوا میں جہازوں کو اڑاتے رہو. وہ گاڑی کا رنگ اترا اور جہاز کا چڑھ گیا. اس نے اس تصور کو باطل قرار دیا، غالب آ گیا نا وہ تصور. وزارت عظمیٰ کا رنگ چڑھا ہوا تھا، اور پتہ چلا جب ملک چلانے کے لیے بیٹھے کہ ملک چلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے صاحب، تو دو چار ہفتوں میں ہی نشہ اتر جاتا ہے کہ یہ تو کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، میں تو آرام سے سو بھی نہیں سکتا، جاؤں کدھر. وہ نشہ پھر اس وقت اترتا ہے. لیکن سب میں بدتر یہ جو اپنی ذات کا نشہ ہے نا، اپنی ذات کا اثبات کہ میں ہوں، جس کو یہ چڑھ جائے موت کا پہلا جھٹکا اسے پھر اتارتا ہے کہ تم نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو. بس جب وہ پہلا جھٹکا لگتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے. تاریخ میں ہزاروں ایسے ملیں گے جنہوں نے مرتے ہوئے بھی کہا اس نشے سے نکلنے کے بعد کہ ہم نے زندگی کس غفلت میں گزاری. ابو جہل جو تھا نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا. خدا نے دکھانا تھا، یہ کائنات بھری پڑی ہے اللہ کی نشانیوں سے. یہ یونانی پہنچ گئے تھے، یہ جو گریک سویلائزیشن تھی اس نے اتنی ترقی کی تھی، اتنی ترقی کہ یہ ارسطو افلاطون یہ فیثاغورس یہ سارے، وہ کہتے تھے کہ یہ کائنات ساری کسی کے ہونے کی خبر دیتی ہے. اور یہ کمال کی بات انہوں نے جانی تھی. اگر ان کے پاس وحی کی رہنمائی نہیں تھی اور وہ محض عقل سے پہنچے تھے تو کمال پہ پہنچے تھے. یہ دنیا ہے کیا؟ یہ دنیا در حقیقت اللہ نے اپنے ہونے کی دلیل دی ہے، یہ ہے بس. اور دنیا کیا؟ انسان اس کائنات پر غور کرے، حوادث پر غور کرے، چپ رہے اور سوچتا رہے. خاموشی اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی چپ رہے، خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت بات کرنے کا ڈھنگ سکھائے. غور کرتا رہے آدمی تو اس کائنات میں جو حوادث برپا ہوتے ہیں اور نظریات کا تصادم جہاں ہوتا ہے اور احوال تبدیل ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. پتہ ہے نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. نشانی یہی نا کہ آپ میرے پلازا پہ آئے. آپ کا پلازا کہاں؟ اچھا آپ فلاں جگہ آئے نا، ایسے مڑے اس گلی سے نکلیں گے، سامنے روڈ آئے گی، اس پہ فلاں دائیں ہاتھ پہ بائیں یہ میرا گھر ہے. تو نشانیاں بتاتا ہے نا کہ وہاں آپ دیکھیں گے ایک پیڑ لگا ہوا ہے، ایک درخت ہے، اس درخت سے چوتھی دکان پانچواں گھر میرا ہے. یہ نشانی بتاتا ہے نا اس پیڑ کو. یہ کائنات پوری کی پوری اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، بتاتی ہے کیونکہ پیچھے ہے. یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اپنے ہونے کی دلیل دے رہی ہے، اور یہ دنیا اس کے ہونے کی دلیل ہے. یہ وجود ہے، اور وجود نہ ہو اور شعور ہو تو ذرا بلند سطح کی بات ہو جاتی ہے. اس بلند سطح پر سوچنے کے لیے یہ ضروری ہے پھر کہ انسان اس دنیا کی محبت سے نکلے. اتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کافروں میں, سب سے بڑا جو کفر کا داعی اور کفر کا پرچارک ابو جہل تو تھا, وہ اپنے زمانے میں فرعون کا سمبل تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت پہ فرمایا آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مر گیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اللہ کے رسول ابو جہل قتل ہو گیا, آپ نے فرمایا ابو جہل مر گیا, میں نے کہا جی, آپ نے فرمایا یقین من جی, واللہ الذی لا الہ غیرہ, اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, واقعی وہ مر گیا, میں نے کہا اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, مر گیا, قتل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑے اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس امت کے فرعون سے ہمیں نجات دی. اسے کیوں خدا نے نہیں مروایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ سے مارا جاتا. کسی بڑے یعنی جو نامور صحابہ رضی اللہ عنہ, ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیوں اس کو قتل کروایا؟ یہ شعور کی سطح کی بات. اس روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے ہیں میں نے دو لڑکوں کو دیکھا, معاذ اور معوذ کو, اور وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے سنا ہے ابو جہل کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے, کہا ان کا وہ ہے. لمبا قصہ ہے, خلاصہ یہ کہ پڑ گئے اسے, اور جب انہوں نے مارا اسے تو زمین پہ گر پڑا, زخموں سے چور ہو گیا. تو جب اس کی لاش ابھی نہیں بنی تھی, تڑپ رہا تھا, تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا کے اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے. تو اس نے جو آنکھیں کھولی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اسے کہا ہائے افسوس, اتنا بڑا آدمی اور اس لڑکے کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے جو بکریاں چراتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجرت پہ بکریاں چراتے تھے مکہ میں, پیسے لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے, حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کو پیاس لگی اور آپ نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ ان کا عبداللہ. فرمایا ان بکریوں سے تھوڑا سا دودھ دے دو. یہ کفر میں اتنی امانت داری ہے. ان کا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں ان کا مالک نہیں ہوں, میں دودھ نہیں دے سکتا, میں تو چرانے کے لیے رکھا گیا, اس کا دودھ تو اس کے مالکان ہی دے سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دیانتداری پہ خوش ہوئے اور فرمایا اچھا کوئی ایسا بکری کا بچہ لے آؤ جس میں دودھ نہ آیا ہو, اور وہ انہوں نے دے دیا. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ پھیرا اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اس میں دودھ آیا, آپ نے اس دودھ کو نکالا اور پی لیا, اور مجھ سے فرمایا کہ تم تو ہمیشہ عبداللہ خیر کی بات سنا. کہنے کہ میرے لیے حیرت کا موجب بنی یہ بات کہ یہ دودھ آ کیسے گیا, یہ ہوا کیا. یہاں سے ان کے اسلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں اس کے سینے پہ جب بیٹھا تو اس سے کہا ہائے افسوس, اتنا بڑا آدمی اور اس بچے کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے جو بکریاں پالتا تھا. اور پھر اس نے کہا دیکھو ایک مہربانی کرنا. تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ بدر کے میدان میں جب سر لگائے جائیں کہ کون کون آج مارا گیا ہے تو میرا سر نمایاں ہونا چاہیے, میری گردن ذرا اوپر ہونی چاہیے. یہ ہے انا, یہ ہے میں. اس لیے اللہ کی بندگی اس کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے اعمال میں آتا ہے, اور جب دل اللہ کی بندگی کو قبول کرتا ہے تو پلٹ کے وہ بندگی باہر کو آتی ہے اور انسان کی اخلاقیات بنتی. اس لیے دین کی جس سطح پہ لوگ رہتے ہیں کہ قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں, یہ ہے, یہ سنت ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, مفتی اور فقی اس میں بیٹھے رہتے ہیں, اس کا اثر طبیعت نے قبول کتنا کیا؟ بس بات یہ, اگر طبیعت دین کے اس اثر کو قبول نہیں کرتی اور قانونی ڈھانچے تک رہتی ہے تو یہ ایک دن ٹوٹنا ہے, ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، یہ نہیں چل سکتا. نہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہو اور قرآن کو وہ سمجھتا ہو اور اس کے باوجود وہ اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں رکھے ممکن نہیں رہتا. جب پڑھتا ہے کہ یا سالون کا مادہ ينفقون، اور آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العف، انہیں کہیے جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ ہے نا اسے اپنی زندگی سے خارج کرو، خرچ کرو، دوسروں کا حصہ. آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس پہ خرچ کریں، انہیں کہیے اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ، تمہارے رشتہ دار اور بہن بھائی اور یہ اور یہ. قرآن نے ساری تفصیلات دی. اب تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، بچوں کو کہتا ہے روز قرآن پڑھا کرو، پٹائی بھی ہوتی ہے، قاری صاحب بھی پیٹتے ہیں، یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دل نے اس کو قبول کتنا کیا ہے. اگر دل نے قبول نہیں کیا نا تو یہ اس دیندار کے لیے اللہ کی اللہ میں اور اس میں بڑی رکاوٹ، یہی اس کی زکات اور یہی اس کا مال ہے اور یہ اس کی نماز. نمازی بنو بالکل ٹھیک ہے، مسجد بھر دو بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز اگر بے حیائی سے نہیں روکتی نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانونی تقاضا اس سے پورا کیا ہے. نماز کو قانون کی حد تک اس نے بالکل آ کے پڑھا ہے اور اللہ کے ہاں سے بھی وہ بری ہو جائے شاید، لیکن اس نماز کی تاثیر کو جو جذب ہونا تھا نا وہ نہیں ہو رہا. اگر وہ نماز دل جذب کر لیتا تو خود بخود طبعی طور پہ اس کے دل سے بے حیائی اور یہ چیزیں نکل جاتی، طبعی طور پہ وحشت شروع ہو جاتی، نفرت شروع ہو جاتی. کچھ معیار ہوتے ہیں، ہم ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آدمی پرکھے میں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا. ہر آدمی سوچے، جب آدمی سوچتا ہے کہ معیار یہ ہے تو پھر آسان رہتا ہے اپنی ججمنٹ. اللہ نے کہا ہے نا بل انسانوں علی نفسہ بصیرہ، اور لوگوں ہر انسان اپنے آپ سے زیادہ باخبر ہے، کمال ہے، اللہ نے کمال کی بات کی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور ہر آدمی اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ میری نافرمانی کے بعد کتنی ہی دلائل اور عذر پیش کرتا رہے کہ اللہ اس وجہ سے گناہ ہو گیا، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، وہ آدمی خود جانتا ہے کہ کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے. زندہ ہوتا ہے نا نفس، ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، یہ کچوکے لگتے ہیں. اس لیے انسان خود سوچے. ہم کئی مرتبہ ترازو دیتے ہیں کہ یار خود اپنے آپ کو اس میں نہ رکھ کے وزن کرو اپنا کہ کیا ہے. مومن انسان بیکار چیزوں سے خود بخود اس کا دل اکتا جاتا ہے. بس جب آدمی اس درجے تک پہنچ جائے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے کسی فعل سے اکتاہٹ پیدا ہونے لگے، اور پھر بعد میں سمجھ آئے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا تھا، فضول کام تھا، اس لیے دل ہی نہیں لگا، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت. مومن آدمی اول تو کسی کام میں پڑتا ہی نہیں ایسے میں جس کا کوئی انجام دین دنیا کا فائدہ نہ ہو، اور اگر پڑھ بھی جائے تو زیادہ چل نہیں سکتا، تھوڑے دنوں میں ہی اکتاہٹ پیدا ہو، چند مرتبہ میں ہی اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. کہتا ہے دلیل تو کوئی نہیں مگر جی نہیں لگتا. اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، آپ چلے جائیے ان کے ساتھ رہیے اور ان سے درخواست کیجئے کہ جو کچھ میں نے انہیں علم دیا ہے وہ آپ کو بھی بتائیں. بس موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. صحیح بخاری میں پندرہ بیس جگہ تو شاید یہ روایت آئی ہوگی، کتنی مرتبہ بہت آئی ہے. تو جا کے دیکھا جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں پہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور پاؤں کے نیچے بھی چادر ہے اور اوپر سے اوڑھ کے سر کے نیچے بھی چادر ہے. تو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے چادر ہٹائی چہرے سے اور کہا انا بعربک السلام، یہاں کون آ گیا ہے سلام کرنے والا، مطلب کافروں کا ملک ہے، یہاں کہاں سے سلام کا قصہ، ان کا کون ہو؟ ان کا موسیٰ. ان کا موسیٰ ابن عمران. ان کا ہاں موسیٰ بن عمران. ان کا اچھا، بنی اسرائیل والے بنی سے آپ کیسے تشریف لائے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا. انہوں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں میرے ساتھ نہیں چل سکتے، ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، باقی آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے. لمبا قصہ ہے، قرآن میں آیا پندرہویں پارے کے آخر پہ اور سولہویں پارے کے شروع میں، بے شمار اس کے فوائد ہیں، استنباط ہے، آدمی سوچے اس پہ تو کتنی زندگی کی رائیں کھلتی ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ اتنا طویل سفر کیا، ایک جگہ پہنچ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ وہ اس آدمی کے ملنے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی تل کے اپنے ساتھ رکھ لو کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے سمجھ لینا کہ یہاں تم نے پہنچنا ہے، وہاں وہ آدمی ہوگا. چل پڑے، نوکر بھی ساتھ تھا، اور اس جگہ پر پہنچے اور اس سے گزر گئے. اور ابھی تھوڑا سا آگے چلے تھے تو انہوں نے کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ جو سفر ہوا ہے نا اس نے بہت تھکا دیا ہے. جو مقرر حد تھی جہاں اس آدمی نے ہونا تھا وہاں سے آگے چلے، اتنے طویل سفر میں نہیں اکتائے، اور تھوڑا سا آگے گئے اور رکتا گئے. مومن آدمی جب اپنی زندگی کے مقاصد سے ہٹتا ہے تو غفلت میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، تھوڑا سا چل کے ہی تھک جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں. ان کا حضرت وہ بات تو مجھے یاد نہیں رہی کہ وہ فلاں جگہ جو رکے تھے نا اس سے پہلے، وہاں پہ یہ ناشتہ دان کھلا تھا اور مچھلی جو تل کے رکھی تھی وہ جب کر کے سمندر میں چلی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر میں چلی گئی، وہاں مجھے بتانا تھا، وہی تو جگہ تھی جہاں پہنچنا تھا. فرتد علی آثارہما، وہ دونوں گئے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ پلٹے. تو آدمی مومن ہو اور وہ اپنی مقاصد زندگی سے ہٹ جائے اور پھر غفلت میں جا کر ہوش آ جائے کہ نہیں یہ میں نہیں چل سکتا، میں یہ کام زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس میں ایمان ہے اور ایمان کے اثرات نے اس کے دل کو قابو میں لے لیا. حافظ ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ ان آیات کو پڑھتا ہے کہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، اور پھر بھی وہ حج کو نہیں کرتا باوجود فرض ہو جانے کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی جو تاثیر اس کے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ اثر اس کے دل نے قبول نہیں کیا. اس لیے آدمی کبھی خیال کی عبادت کرتا ہے اور کبھی خیال سے عبادت کرتا ہے. کہ خیال سے جو عبادت کرتا ہے اللہ کو اچھی لگتی ہے، اور خیال کی جو عبادت کرتا ہے اللہ کو بری لگتی ہے. اللہ کا ایک تصور ہے، خیال ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور جس دن پتا چل گیا کہ اللہ حقیقت ہے، صرف تصور اور خیال نہیں ہے، اللہ حقیقت ہے، اس کے بعد تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. پھر تبدیلی شروع بھی ہو جاتی ہے اور تبدیلی پھر چلتی رہتی. اولاد ایک تصور ہے، ہوگی ٹھیک ہے، اور جب وہ بوجھ پڑتا ہے تو وہ تصور سے حالت عمل میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے طبیعت پہ اور شخصیت. کبھی کبھی ایک لمحے میں فرق پڑ جاتا ہے، ایک لمحے میں فرق پڑ جاتا ہے. خدا کی تجلیات ہیں، یہ دونوں جہانوں میں ہوتا ہے، ایک اس جہان میں جہاں خدا کی تجلیات ہیں اور ایک اس جہان میں جو اللہ کی تخلیق ہے. خلق الگ ہے اور امر الگ ہے، اور دونوں جہانوں میں، عالم خلق اور عالم امر، دونوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. خلق الگ ہے، امر الگ ہے. امر کبھی عقل انسانی کی گرفت میں نہیں آتا. عالم امر، عقل مر جائے، سر پھوڑ لے اس چوکھٹ پہ، عالم امر اس کی سمجھ میں آنے والا ہی نہیں. جتنی معلوم دنیا گزری ہے، کئی ہزار سال کی، سب سے زیادہ ترقی اب ہے. معلوم دنیا کی ریکارڈ ہسٹری آپ دیکھیں نا، تو جتنی اب انسان نے ترقی کی ہے، اتنی ترقی تو کبھی تھی ہی نہیں. یہ ایک نئی چیز ہمارے دیکھتے دیکھتے انٹرنیٹ آیا ہے، اور انٹرنیٹ سے پہلے کی دنیا اور اس کے بعد کی دنیا میں اتنا فرق ہے کہ کوئی کیا تشبیہ اور کیا مثال آدمی. اتنی بڑی تبدیلی آ گئی اس سے کہ دنیا میں تہذیب، اخلاقیات کے تصورات تک پہ اس نے اثر ڈالا ہے. اس کے بعد اتنی بڑی آزمائش، جانچ، امتحان، یا تو پھر سائنس کا کوئی اور ہوگا یا پھر دجال ہی ہوگا. دجال سے پہلے دنیا میں جتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، سب سے بڑی تبدیلی ہوئی انٹرنیٹ. اس سے بڑی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی. تو انسان کے ذہن نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود عالم امر کی خدا نے ہوا نہیں لگنے دی. عالم امر جو محل ہے نا، اس کا راستہ درکنار خدا نے کسی شخص کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیا. یہ سارا عالم امر جو ہے، اس تک پہنچنے کی کوئی راہ اب تک دنیا میں نہیں ہے سوائے صوفیہ کے، جو عالم ان پہ منکشف ہوتے ہیں نا، وہ عالم امر کے. وہ بہت بڑی چیز. خدا جو کچھ عالم امر انہیں دکھاتا ہے، وہ بیان کے قابل نہیں ہوتے. آخری درجہ شاید اس جہان میں وہ عالم حیرت ہوتا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے عالم حیرت. وہاں پہنچ کے سوائے مشاہدے، خوشی، غمی، سالوں اور صدیوں روح کا ڈوب جانا اس منظر میں اور کچھ نہیں. ایک منٹ کے لیے عالم امر اللہ اگر کسی پہ کھول دے، تو شاید ایک ہزار سال کے برابر کا ہو جائے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا چیز. اللہ نے فرمایا اس میں امر ہے، اور خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینے کی عبادت سے وہ زیادہ اچھی ایک رات. 80 سال ایک رات میں سمو دی، یہی گان کہ ایک رات عبادت کرو تو 80 سال سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا. یہ عالم امر جو ہے نا، یہ عشق سے طے ہوتا ہے، عقل سے نہیں طے ہوتا. اس عقل میں کوئی بھی عذاب نہ ہوتا تو یہی عذاب کافی تھا کہ یہ سواری عالم امر تک نہیں لے جا سکتی. یہ بس میں کوئی عذاب نہ ہو تو یہ تھوڑا عذاب ہے کہ ایک ہی بس میں پوری دنیا کا سفر نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. عالم امر میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے وہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ عالم خلق میں آ کر اس کو بتا سکے کہ کیا ہے. ایک آدمی تسبیح کا دانا گراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے کوئی چیز مثلا سبحان اللہ, اور یہی آدمی جب عالم امر میں جا کر ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ, تو ہم نے پوچھا کہ حضرت کتنی مرتبہ ہو گیا تھا؟ فرمایا اس مرتبہ جو عالم امر دیکھا تو 28,000 مرتبہ ہوا اور تمہارے یہاں ایک مرتبہ ہوا تھا. اس سے عالم امر جن لوگوں پہ کھلتا ہے وہاں تک جانے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے سوائے عشق کے, محبت ہے جو لے کے جاتے. وہاں روم نے مثنوی میں بڑی, وہ پہلے بھی شعر سنایا تھا, بڑی زبردست بات لکھی ہے, انہیں عالم امر تک رسائی تھی, ابن عربی کی عالم امر تک رسائی تھی. علامہ اقبال اس جستجو میں رہے, اپنے خطوط میں کسی کو خط لکھا ہے, بڑے دلچسپ ہیں ان کے خطوط. علامہ اقبال نے اس میں اس جہان کی طرف لکھا ہے کہ وہاں کا سفر کیا ہے, یہ مجھے بتائیں, ادھر کی راہ کیا ہے, ادھر کون سی در و دیوار کھلتا ہے, وہاں کی کھڑکی, کوئی دروازہ, کچھ پتا تو چلے نا. معروم نے مثنوی کے ایک شعر میں اس سارے فلسفے کو بند کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عقل کہتی ہے کہ ان 6 سمتوں کے علاوہ کچھ نہیں, تم ان سے باہر نہیں نکل سکتے. عقل کہتی ہے بلندی اور پستی دونوں کی حد مقرر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دائیں اور بائیں کی حد مقرر ہے, جتنا بھی پھیل جاؤ کائنات ایک جگہ پہنچ کر سمٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. تمہاری حدود ہے. اللہ تعالی نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اولم یرو انا نات الارض ننقصها من اطرافها, کہ لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ہم برابر زمین کو اس کے کناروں سے کاٹ رہے ہیں. ہم مسلسل اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ زمین کو اس کے کناروں سے کاٹ دیں, زمین تنگ ہو جائے. اور آسمان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت قدرت یا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, بھائی انا لموسعون, اور ہم ان آسمانوں کو دن بدن بڑھا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں. یہ سب عالم امر ہے. محروم نے لکھا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ ان 6 سمتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تم اس کائنات کو کراس نہیں کر سکتے, تم ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. بَإِيمَانَ قرآن نے کہا لا تنفذون الا بسلطان, اور اللہ نے جو حدود تمہاری مقرر کی ہیں تم بالکل اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور معروم دوسرے مصرے میں کہتے ہیں, یہ تشریح ہے, الفاظ نہیں ہے, تشریح اور معانی بھی نہیں, اس کی تشریح ہے. انہوں نے کہا کہ گویا عشق نے عقل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا چھوڑ ان 6 جہتوں اور سمتوں کو, میرے ساتھ چل, میں کئی مرتبہ ان 6 جہات کو, 6 جہات کو, ان 6 اطراف کو کئی مرتبہ توڑ کے باہر گیا ہوں اور واپس آیا ہوں, کئی مرتبہ میں نے سفر کیا ہے جو اس سے بھی باہر کی دنیا, اور واپس اس دنیا میں آ گیا ہوں, میرے ساتھ چل میں تمہیں ایک نئی دنیا دکھاؤں. یہ عالم امر ہے, اللہ کی محبت, اللہ کے ساتھ تعلق. اور جب تاثیر ظاہر ہونے لگے تو پھر آدمی چلتا ہے ایک اور جہان کی طرف. وہ ایک اور جہان جو ہے نا, وہ ہے چیز جس سے کبھی کبھی خبر آتی ہے. بڑا مغالطہ ہوتا ہے, یہ آپ کے لیے بات نہیں کہہ رہے, آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, یہ ان کے لیے, ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو سمندر میں گر گئے ہیں اور تیرنا نہیں جانتے اور بیچارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ تیرنے کے اصول کیا ہیں. आपके लिए नहीं कहते। उनका मसला यह है कि वो इतने सादे हैं कि उन्होंने इस जहान का नाम नहीं सुना, और ठगों के हत्थे चढ़ गए। आसान बात, आलिम खल्क की एक चीज की इत्तला कोई लाके दे दे, वो अपनी पूरी जिंदगी उसके हवाले कर दे। और उन्हें वो जो लाके इत्तला दे रहा है और जिसको बता रहा है, ये दोनों जानते ही नहीं है कि आलम अमर होता भी है कि नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं। कहते हैं कि ईमेल जो है इसे दूसरी जंग अजीम में गोरों ने इस्तेमाल किया था, मालूम नहीं सच है झूठा, हमने हमें कोई जरूरत भी नहीं तहकीक करने की हमें, लेकिन एक जगह नजर से गुजरा और ने कहा कि उन्होंने इतने अरसे के बाद 50 साल के बाद दुनिया को इसकी इत्तला दी है कि हम ये काम करते रहे। होगा, बहुत सी चीजें अब भी होंगी, असलहा नुमाइश जो दिखाते हैं बातिन में तो उससे भी ज्यादा होता है ना। ये तो एक सिंपल सी बात है कि इंसान जो कुछ नजर आता है ना, हर आदमी अपने बातिन में उससे बड़ी दुनिया में होता है, क्योंकि नजर ख्याल को महदूद कर देती है और दिल की नजर इंसान को आजादी दे देती है। वो जो जहान है उसके कहने क्या, वो तो ऐशो इशरत का जहान, खुशियों का जहान, आलम तसव्वुर का जहान, वो जहान ही और है, उसका कोई मुकाबला नहीं। आलम खल्क से किसी ने इत्तला दे दी कि जनाब वाला आपके यहां बेटा होगा। एक ऐसी छोटी सी मिसाल इसलिए पेश कर रहे हैं कि समझने में जरा आसानी रहे। जिंदगी भर उसका गुलाम बन जाता है कि इन्होंने बच्चे की पैदाइश से भी पहले मुझे इत्तला दे दी थी कि बेटा होगा। ये आलिम खल्क है यार, कुछ भी नहीं, एक जुमला पूरी जिंदगी के लिए गुलाम बना देता है। और ठग इन्हीं जुमलों के जरिए काम चलाते हैं। अल्लाह के अच्छे बंदे भी होता है, वो एक अलग चीज, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह कहते थे कि 1857 की जंग आजादी के बाद जब हिंदुस्तान से हिजरत शुरू हुई तो हजरत के भी वारंट निकले थे और लोगों का भी वारंट थे, और अंग्रेजों के यहां 57 की जंग आजादी के बाद पहला मरहला जो था ना, वो जो गालिब ने अपनी नसर में बयान किया, अब गालिब अंग्रेजों के खिलाफ लिखते और दिल्ली में रहते बड़ा मुश्किल था, तो गालिब ने किसी को खत लिखा है, शायद मुंशी गोपाल को खत लिखा है या किसको, गालिब ने लिखा है कि इन दिनों शहर में एक बंदर आया हुआ है जिसमें चीते जैसी ताकत है और बंदर घरों को बाजारों को सबको ढा रहा है। अब जो उन्होंने कहना था कह भी दिया और जो नहीं कहना था वो भी हो गया। तो हजरत फरमाते हैं कि उस जमाने में हिजरत थी तो हम छुपते छुपाते, हजरत ने बैत की थी हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हाथ, और हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे मियां जी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के। मियां जी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका हुजरा अब भी है और देख के हुजरे को ऐसे पता चलता है जैसे अभी कोई उठ के गया है। कहे देती है शौकी नक्शे पाकी, अभी कोई यहां से हो गया, 200 साल हो गए, ऐसे लगता है जैसे अब भी बैठे हुए। इतनी तरोताजगी है, इतनी उस जगह में पाकीजगी है। इसीलिए फुकहा ने लिखा है कि मशायख जिस जगह पर बैठते हैं उसको बोसा देना हराम है, وہ جانتے تھے نا، یہ فقہا اور مفتی اللہ تعالی کی پولیس ہوتے ہیں نا، اگر صحیح ہوں، اگر صحیح ہوں تو وہ پھر حدود متعین کرتے رہتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، انسانی جذبات کی وجہ سے حد کو کراس نہ کرو، بھائی حد کے اندر ہی رہو. شہزادہ آیا طواف کرنے، رات کافی دیر باب عبدالعزیز پہ، دیکھتے ہی گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں، شہزادے اتر رہے ہیں، اور ایک پولیس والا سعودیہ کا وہاں کھڑا تھا، اس نے آگے ہاتھ رکھ دیا. سلام دعا کے بعد اس نے کہا کہ یہ دروازہ بند ہے، یہاں سے آج داخلہ نہیں ہے، تو امیر آپ فلاں دروازے سے جا سکتے. معلوم نہیں کون تھا، گورنر تھا کون، کچھ برا نہیں منایا، اسے دعا دی، چپ کر کے گاڑی میں بیٹھا اور کہا کہ فلاں جگہ سے چلو، انہوں نے منع کر دیا. یہ قانون کا نفاذ ہے نا، تو یہ فقہا اور مفتی قانون کے نفاذ وہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے مشائخ کی جگہ کو بوسہ دینا یہ جہالت کی بات ہے اور منع ہے، گناہگار ہوگا وہ. اسی لیے کہ لوگ پھر ان بیٹھکوں کو، ان آستانوں کو، ان دہلیزوں کو ادب اور احترام سے بوسے دینے لگتے ہیں اور اگلی نسل آ کے سجدے کرنے لگتی ہے. اس لیے یہ شریعت کی حدود ہے نا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم جب ہجرت کر کے گئے تو پنجاب میں پہنچے، پنجابی بھی اچھے ہوتے ہوں گے، یہ یو پی والے پنجابیوں سے مرعوب ہوتے تھے، اور یو پی والے دوستی اور محبت ایک دوسرے سے دیکھتے تھے، اور رشتہ داری، یہ دو چیزیں، تو کہتے تھے کہ یہ تو پنجابیوں جیسا ہو گیا ہے، پنجاب کی دوستی، پنجاب کی محبت، اور پنجاب میں اپنے اعزا کا خیال رکھنا، اپنے خاندان کا خیال رکھنا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اب وہ پنجابی بھی اتنے ہی رہ گئے جتنے 200 سال پہلے افغانستان سے آنے والے پٹھان رہ گئے، اب کوئی بھی چیز اصل نہ رہی. تو یہ غالباً نہیں لکھا کہ کون سا علاقہ، بس ہمیں یہ یاد ہے حضرت ابراہیم پنجاب میں میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ خلفاء تھے. میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے شیخ تھے، یہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ منبع ہیں اس بر صغیر میں. آخری دور میں یہ چشتیہ صابریہ سلسلہ چلا ہے نا، سب سے بڑا مرجع حضرت کی ذات، یہ سب حضرت کے خلفاء میں سے ہیں. یہ جتنے ہیں تینوں شاخیں، دیوبندی، بریلوی، اور تیسری وہ شاخ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ نہ وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں نہ بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، سیدھا سادہ کتاب و سنت سے جو چیز سمجھ میں آئی، فقہ حنفی میں جو لکھا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اہل خانقاہ حسن گولڑا شریف. ان لوگوں کے یہاں کبھی اس میں نہیں گئے کہ دیوبندی کیا ہے اور بریلوی کیا ہے، بس اللہ کی عبادت کی، خدا کو مانا، جو چیز ان کی سمجھ میں آئی، مفتیوں نے جو کچھ بھی کہا اس پہ عمل کر لیا. ایسے ہی دلی میں مظہر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خان کا، پاکستان میں تونسا، یہ سارے مشائخ جتنے تھے جن پہ بظاہر دیوبندی یا بریلوی ہونے کا لیبل لگا ضرور ہے، لیکن حقیقت میں وہ کہیں بھی نہیں گئے. انہوں نے کہا بس جو کچھ کتاب و سنت میں ہے، فقہ میں، بس بس چپ کر کے عمل کرو، سیدھی طرح کچھ نہیں. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ منبع ہے، یہ سارے چشمے وہیں سے پھوٹے ہیں. تصور سناتے تھے کہ مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، لیکن میرے شیخ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ 28 سال تک وہ کیفیت رہی جو کیفیت ایک دن کے لیے منصور پہ آئی تھی، اور اس نے کہا کہ ان اللہ میں خدا ہوں، اور میرے شیخ مسجد میں جھاڑو دیتے رہے اور بچوں کو بیٹھ کے قرآن اور نورانی قاعدہ یہ جو ہوتا ہے الف با تا تھا یہ پڑھاتے رہے. اتنا ضبط تھا ان کا. 28 سال اس حالت میں حضرت نے گزارے. جنہوں نے دیکھا اور بیان کیا ویسے اب کہاں ہیں, اور جو اس حالت سے گزرے تو ویسے اب کہاں ہیں. دیکھنے والے بھی گئے اور جن پہ حالت گزری وہ بھی گئے. ان کے خلفاء میں ایک تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تھے, ایک حافظ ضامن شہید رحمت اللہ آ رہے تھے, ایک تیسری ہستی محمد تھانوی رحمت اللہ آ رہے تھے, ایک چوتھی ہستی پنجاب میں بھی تھی عبداللہ صاحب رحمت اللہ آ رہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ گویا پیر بھائی ہوئے تھے. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ کہتے کہ ہم نے جانا تھا اور خیال یہی تھا کہ اب ہندوستان میں واپسی کہاں ہوگی, یہاں پکڑے گئے تو پھانسی چڑھ جائیں گے. 1857 کی جنگ آزادی میں پہلا جو گروہ اٹھا ہے انگریزوں کی طرف, جب حکومت نے قابو پا لیا تو پہلا آرڈر انہوں نے یہ کیا کہ جو ملے مار دو. کئی مہینوں تک جو ملا مار دیا, جو ملا مار دیا. پھر اس کے بعد دوسرا آرڈر ملکہ نے جاری کیا, یا وکٹوریا نے یا پھر گورنر جنرل ہندوستان نے, جس نے بھی, یہ تو تاریخ کا قصہ ہے. انہوں نے کہا جو ملے پکڑ لو اور مقدمہ چلاؤ. پھر تیسرا آرڈر جاری ہوا کہ اب جو بھی ہے, جو بھی ثابت ہو چکا ہے, چھوڑ دو, معاف کر, سب چھٹی ہو گئی. لطیفہ بھی یاد آیا, وہ بھی سناؤں یا وقت ہو گیا زیادہ؟ چلو لطیفہ سناتے ہیں, ہے بھی وقت تھوڑا سا. آپ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ ہیں لطیفے کی بات یہ ہے, اس دن ہم راشد کو سنا رہے کہ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ جو تھے, یہ اصل میں تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے قافلے کے بزرگ تھے انگریزوں کے خلاف, اور یہ وہ سب کچھ. پکڑے گئے, مقدمے کا دور تھا, مقدمہ چلا, جرم ثابت ہو گیا. اگلوں نے خط دکھائے کہ مولوی صاحب یہ خطوط آپ نے لکھے ہیں, ہماری حکومت کی مخالفت کی ہے, تو ہم آپ کو جزائر انڈمان میں کالے پانی میں سزا دیتے ہیں. بہرحال جو بھی سزا انہیں دی وہ سزا دے دی, یہ آپ کی سزا ہے نا. انہوں نے کہا کہ آپ کی سزا پھانسی ہے. تو انہوں نے عدالت میں جب یہ فیصلہ سنا تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا جج صاحب زندگی اور موت کسی اور کے ہاتھ میں ہے, آپ کے فیصلوں سے موت نہیں آ جایا کرتی, وہ چاہے گا تو مروں گا, نہیں چاہے گا تو نہیں مروں گا. اور اتنے خوش تھے کہ وفور مسرت سے ان کے جذبات قابو میں نہیں رہے, خوش ہو کے مبارک دے رہے تھے کہ اللہ نے قبول فرمایا, شہادت ملے گی. وہ جج بڑا حیران ہوا کہ میں اسے موت کی کہہ رہا ہوں اور یہ خوش ہو رہا ہے. جو بھی دوست تھے کہنے لگے مجھے مبارکباد دو, اللہ نے یاد فرمایا اور موت لینے آئی گی ابھی مجھے. امیر مینائی رحمت اللہ علیہ کی بھی ایک شعر ہے, مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی, مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی, آگے کیا ہے, قضا آئی, کچھ ایسا ہے. یعنی موت آ جائیے تو میں بڑا خوش ہوں, مجھے مدت سے تمنا تھی کہ کسی دن ملیں گے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا. بات تو لطیفے کی کر رہے ہیں, مگر ایک بات یہ ہے کہ قرآن میں کبھی غور کرو. اللہ تعالی نے نہایت برا منایا ہے, بہت ناگواری کا اظہار کیا ہے, خدا نے بہت نفرت کی ہے کہ لوگ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. کئی جگہ آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا, مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا. یہ محبوب کو گلا ہے محب سے کہ تم میرے گھر ہی نہیں آتے, تم مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے. یہ تو مومن ہے جس سے گلا ہے, اور اگر وہ کافر ہے تو پھر تو سزا ہے. وَلِقَائِهِ, اور اس سے ملنے سے متنفر ہوا، اس سے ملا نہیں. کئی جگہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، اللہ نے برا جانا ہے. اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سے ملنے کا تعلق مراد یہ تھی کہ موت کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ کے رسول ہم سب موت کو برا جانتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، موت کو تو برا جانتے ہیں، لیکن جب موت کی حالت آتی ہے نا، اس وقت جس آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے اب جا رہا ہوں، اس کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اس سے خوشی سے ملے گا، ان کا رہا لکھا اللہ. اور جو اس حالت موت میں اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، خدا بھی نفرت کرتا ہے کہ نہ ملو مجھ سے، تو وہاں جعفر بڑے خوش کہ اب تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں. یہ مولانا کی کرامت تھی یا اللہ کی طرف سے ایسے تھا، کیا چیز تھی؟ وہ جج کسی اور مقدمے میں پکڑا گیا. اس جج نے کہا مولانا آپ جو اتنا خوش ہو رہے ہیں نا، یہاں پھانسی کے لیے رستہ نہیں تھا، تو میں نے انگلینڈ میں لکھا ہے کہ مضبوط رستہ بھیجیں ہماری جیل کے لیے، تو لٹکا دیں گے تم. وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی اور کیس میں وہ جج ہی پھنس گیا، ہفتے دو ہفتے میں وہ خود ہی پھانسی چڑھ گیا. دوسرا جج آیا، اس سے پھر مولانا کا مقدمہ سنا، پھر کہنے لگا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ تم شہادت سے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ تمہیں پھانسی ہوگی، تو انہوں نے کہا اس میں خوشی کی بات ہے، اللہ سے ملنا ہے. اس نے کہا تو میں نے فیصلہ تبدیل کر دیا ہے، اور اب تمہیں سزا دے رہا ہوں کالے پانی کی، انڈمان کی فلاں جگہ. وہ کالے پانی کی سزا تھی کیا؟ جزیرے میں جا کر پھینک دیتے تھے، اور چاروں طرف سمندر تھا، قیدی کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے تھے، نہ کوئی کشتی نہ جہاز، جائیں کہاں. تو آہستہ آہستہ وہاں پہ پھر بازار بننا شروع ہوئے. آہستہ آہستہ انگریزوں کا جو جہاز جاتا تھا کچھ سامان قیدیوں کے لیے لے جاتا تھا، قیدی کا سامان بچ گیا، اس نے مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا کھوکھا ڈال لیا، بیچ دیا. کئی سال یہ چیزیں چلتی رہیں. تو وہاں جعفر تھانیسری کو سزا ہو گئی، چلے گئے. اور عمر قید کی سزا ہوتی تھی کہ ساری عمر اس جزیرے میں رہنا ہے، اور اتنے سال پورے ہو جائیں تو پھر پلٹو گے واپس. تو وہاں جعفر تھانیسری کو سزا دے دی. مولانا آخر مولوی تھے، وہاں جا کر انہوں نے ایک کھوکا سا ڈال لیا، چیزیں جو تھیں خرید لیں، رکھ لیں. ایک دن ایک گورا آ گیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب تم انگلش جانتے ہو؟ تو ان کا ہاں کچھ کچھ جانتا ہوں. اس نے کہا یہ عربی کی ایک کتاب ہے مجھے اس کا انگلش ترجمہ چاہیے. مولانا نے انگلش میں ترجمہ کر، انگلش میں کیا مولانا ترجمہ کرتے، جہاں کوئی لفظ مشکل ملا اور سارے ہی مشکل، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، کچھ سے کچھ فکرہ بنا کے لکھ دیا. اور گورا کون سا اردو جانتا تھا؟ تو گورا بڑا خوش ہوا اور مولانا کو کافی بڑا انعام دیا. تو جب مولانا واپس آئے، خیر سے اکیلے گئے تھے، اور جب سزا کاٹ کے واپس آئے، اس زمانے میں تو دو بیویاں، 15 بچے اور 8,000 روپیہ لے کے ہندوستان آئے. لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے مولوی صاحب تمہاری سزا جو ہے اور تمہاری جو قید ہے بڑی مبارک ہے، اگر دو بیویاں 8,000 روپیہ اس زمانے کا اور اگر 15 بچے ملتے ہیں تو پھر تو سب کو قید ہو جانی چاہیے. بہت تیز آدمی تھے ماشاءاللہ. مولانا بھی ذہانت سے کام کیا، تجارت کی. وہ جو خواتین وہاں کسی جرم میں قید تھی ان سے شادی کر لی، بچے وہ آ گئے. یہ سارا ایک بڑے بڑے لوگوں کے سلسلے تھے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ حضرت فرما دیتے کہ وہ ہم جب پہنچے پنجاب میں تو یہاں عبداللہ صاحب تھے، وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو میں چند دن چھپ کے ان کی خانقاہ میں رہا. ہم نے سوچا کہ ہندوستان پتہ نہیں آنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سب لوگ ہندوستان کی محبت، ان کے رگو پے میں بسی ہوئی تھی. شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنی جگہ پہ بٹھایا تھا اپنے نواسے کو, فرمایا یہ حدیث پڑھائیں گے میرے بعد, اور وہ حدیث پڑھاتے رہے. جب وہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اجمیر کے راستے سے گئے, لوگوں نے کہا حضرت اللہ کا واسطہ ہے اجمیر نہ جائیے. گا کیوں, ان کا حدیث میں منع آیا ہے؟ تو خیر وہ ایک لمبا قصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ رقیب کے ڈر سے محبوب کے کوچے کو نہیں چھوڑا جا سکتا, اجمیر جانا ہی ہے, اسی راستے سے جائیں گے, پھر کہاں ہندوستان آنا ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے بڑی محبت اور تعلق کا اظہار تھا وہ یہ سفر. خیر تو حضرت کہتے تھے کہ ہم, میں بھی رہا خانقاہ میں. میں نے کہا پھر کس سے ہندوستان آنا ہے؟ تو بڑے حضرت کے خلیفہ ہیں تو مل کے ہی جائیں. فرمایتے ہیں میں نے خانقاہ میں ایک عجیب بات دیکھی, پنجاب میں تعویذات کا بہت چلاؤ تھا, جس عورت مرد کو دیکھو تعویذ لینے آ رہے. تو میں ہفتہ بھر دیکھتا رہا, جو کوئی تعویذ لینے اولاد کے لیے آتا تھا نا, حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہے, میرا تعویذ بھی بیکار جائے گا, چلو اٹھو. کوئی اور تو اسے کہتے تمہارے یہاں بیٹی ہوگی, چلے جاؤ. کسی کو کہتے بیٹا ہو جائے گا, چلے جاؤ. تعویذ نہیں دیتے تھے, بس ایسے ہی کہتے تھے. میں جب رخصت ہونے لگا تو میں نے پوچھا حضرت کی کیا مسئلہ کیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت سے محبت بھی تھی, تعلق بھی بہت زیادہ تھا. تو فرمایا ولی قاسم بات یہ ہے کہ میرا کون سا سلسلہ آگے چلنا ہے, اور مجھ میں کون سی کوئی تمنا ہے کہ لوگ آئیں کہ نہ آئیں. میں ان سب چیزوں سے بلند ہو گیا, اس لیے جب کوئی آتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ تعویذ دے دیں تو لوح محفوظ کھل جاتا ہے. پھر میں اس کا نام پڑھ لیتا ہوں وہاں, پھر آگے دیکھتا ہوں تو جو کچھ ہوتا ہے اسے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا بچہ یہ ہے اور تمہاری بچی یہ ہے اور تمہارے یہاں کوئی اولاد ہے. یہ عالم خلق ہے, اس عالم خلق کی کشف اور ان چیزوں کو عالم امر کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو اپلے کو دودھ کے ساتھ ہوتی. دونوں ایک ہی جگہ سے ہیں, گائے سے ہی اپلے بنتے ہیں اور گائے سے ہی دودھ ملتا ہے نا, بھینس سے. اتنی بھی نسبت نہیں ہے. اس لیے جس چیز کو روحانیت لوگ ہمارے دور میں سمجھے ہیں نا, وہ یہ ہے بس کہ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ اس الیکشن میں جیت جائیں گے تو سیاستدان کے لیے اس سے بڑے شیخ اور پیر پھر کوئی بھی نہیں. حالانکہ اس نے عالم خلق کی ایک بات بتا دی, یہ کون سی ایسی بڑی چیز ہے؟ ہندوؤں تک کو پتا چلتا ہے, ہندو تک اس میں شریک ہوتے ہیں. ہر وہ عمل جس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شریک ہوں, اس کیفیت سے اللہ کا قرب نہیں ملتا. اور کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اللہ کا قرب نہیں ملتا, ایسے نہیں ہوتا. ہندو جوگی بھی ایسے بتاتے تھے. وہ جو عالم امر کی راہ ہے نا, وہ اللہ کی محبت سے کھلتی ہے, عشق سے. اور ہوا یہ کہ یہ جواب ہے, اور یہ جواب کسی خاتون نے ہمیں لکھا کہ تصوف کیا ہے. ہمارا خیال تھا کہ ہم ان کے سوال کا جواب دیں, آج تو اس کی تمہید باندھی ہے. اچھا خاصا چل رہے تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات اور فسوس کے لیے, بیچ میں ایک سوال آ گیا تو خیال آیا کہ اس کو ذرا سا نپٹا لیں. کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اشیاء تھیں, نام نہیں تھا, آرگنائزڈ چیزیں نہیں تھیں. آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے, کوئی ایسی فقہ نہیں تھی جیسے اب ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, ایسی چیزیں نہیں تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنیادی طور پر اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے وہ تصورات نہیں تھے جو بعد میں فلسفے نے جب مذہب میں دخل دیا اسلام میں تو پیدا ہوئے. اسی طرح اللہ تعالی کی محبت، خشیت، رونا، وجد کا طاری ہو جانا، یہ سارے احوال تھے مگر نام کوئی نہیں تھا. مثلاً یہ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے نا، چار عمرے کیے، تین تو عملاً کیے اور چوتھے میں حدیبیہ ہو گئی تھی، اور پھر تشریف لے گئے مکہ مکرمہ آخری حج کے لیے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگ شامل تھے جو مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ تو سبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کھل کے بات سامنے آ گئی، مطلب پڑھے لکھے نہیں تھے، تو قرآن بس وہ جو یاد تھا سو یاد تھا، بس اس کے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. لاکھ کے قریب آدمی جمع ہو گئے، سوا لاکھ آدمی جمع ہو گئے، سب مسلمان ہیں، سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں. اس نقطے کو کس قدر گہری نظر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا، ان کی نظر کی جو گہرائی تھی نا، اس کی دوسری مثال خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ڈھونڈنی دشوار ہے. حج کر رہے تھے، حج میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو بلایا. یہ کل ایک روایت سنائی تھی بھائی، اصل روایت یہ ہے اور ابن ابی شیبہ میں آئی، ہمیں شبہ پڑ گیا تھا کہ روایت جو سنائی ہے اس میں الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو گئے، تو پھر کتاب دیکھی رات تو پھر اندازہ ہوا کہ ہاں واقعی ایسے ہوا. طلحہ ابن عبید اللہ کو بلایا اور ان کا احرام جو تھا رنگین ہو رہا تھا، رنگ چڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا طلحہ یہ کیا تم نے رنگین احرام باندھ رکھا ہے؟ ان کا احرام حضرت رنگین نہیں ہے، میں زمین پہ لیٹا رہا ہوں، بیٹھا رہا ہوں تو مٹی لگ گئی ہے سارے احرام. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ انہیں چادریں بدلنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے طلحہ کہ اب تم لوگ وہ ہو جنہیں دیکھ کر امت سیکھے گی، تو تمہارے احرام کو اس حالت میں لوگ دیکھیں گے تو لوگ بھی یہ رنگ اختیار کر لیں، بدلیں اسے. یہ مفہوم ہے ساری حدیث کا. اور انہوں نے بدلا. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو دیکھا، عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے نا، عقیل رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا ہوا تھا، گلاب کی پتیوں میں جوش دیکھے، تو گلاب کا اپنا کچھ نہ کچھ تو رنگ پتیوں کا ہوتا ہے، وہ چڑھ گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی، انہوں نے کہا امیر المومنین کیا کریں، ہمیں مسئلہ بتانے والا بھی تو کوئی نہیں. تب یہ کہ علم ہم تک پہنچتا تو ہم یہ نہ کرتے، علم ہی نہیں تھا. اس لیے رنگین احرام کوئی حرج نہیں، لوگ باندھتے ہی ہیں، باندھنے پہ بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، لوگ بالکل جانتے نہیں تھے احکامات کو. اب ترتیب دیکھیں کیا ہے، سب سے پہلے رمی ہے، پتھر مارنا، اس کے بعد نہر قربانی ہے، اور اس کے بعد سر کے بال مڈانا ہے، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. یہ چار کام اس دن کرنے اسی ترتیب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم نے قربانی پہلے کر دیا اور رمی بعد میں کی ہے، میں نے سر کے بال پہلے اتروا دیے ہیں اور قربانی بعد میں کی ہے. ما من شئین قدم واخر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو لوگوں نے اس ترتیب کو توڑ کے چاروں کو خلط ملط نہ کر دیا ہو، الا وقال فلا حرج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہ نہ کہہ دیا ہو کہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ، ہر ایک کو کہا حج ہو گیا، ہر ایک کو کہا تمہارا بھی ہو گیا. اس کا اللہ کے رسول یہ کام ایسے تمہارا ہو گیا، اچھا قربانی پہلے کر دی اور یہ چیز بعد میں، اچھا تمہارا بھی ہو، تو آپ زیارت مثلاً پہلے ہو گیا، تو ہو گیا حج ہو گیا تمہارا. کسی کو اس ترتیب میں نہیں لگتی، یعنی جس نے ترتیب پلٹ دی ہے کسی کو نہیں کہا تمہارا حج ہو گیا. اس لیے کہ اس زمانے میں فقہ بالکل اپنے ابتدائی دور میں تھی، یہ تو پھر ایک آدھ صدی کے بعد تدوین شروع ہوئی ہے کہ احکامات کس درجے کے ہیں، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، پھر اس میں نئی نئی اصطلاحات بھی شامل ہوئی. پھر فقہ نے تدوین پائی. دوسرا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق تھا، لوگ آتے تھے بات کرتے تھے. کوئی اب کہے کہ اللہ تعالی حدود میں گھرا ہوا ہے تو یہ کفر کا جملہ ہے، ولیعوذ باللہ. اللہ کے لیے کوئی حد تھوڑی ہے اس کی ذات کے لیے. اسی سے تو پھر بحث پیدا ہوئی، جس کو کہنے کو جی نہیں چاہتا مگر مجبوری ہے کہنا پڑتا ہے، کہ یہ بحث ہوئی کہ اس سے کہا اللہ عرش پہ ہے، اس سے کہا اچھا اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ تو پھر وہ سوچ میں پڑ گیا. ان ظالموں کے نام بھی سب لکھے ہوئے ہیں، ہم نے کئی چیزیں اس میں عقیدے کی بحث میں بھی عرض کی ہیں. تو اس سے کہا کہ اللہ عرش سے چار انگل کے برابر چھوٹا ہے، چپے کے برابر، کیونکہ اللہ اگر بڑا ہو اور کرسی چھوٹی ہو تو پھر گر جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایسے ایسی کفر کے جملے. یہ سارا فلسفہ جب آیا اور اسلام کے ساتھ ملا ہے، پھر یہ بحث اور فکر پیدا ہوئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بحثیں نہیں تھیں، بس سیدھی سادھی بات تھی، دو جملوں کی بات تھی. اب زکات دینی ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، پھر پلٹ رہے ہیں فقہ کی طرف. اچھا بھی اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا، کتنا چاندی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی تحقیق تھوڑے ہی کرتے تھے، کہاں سے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے، غربت ہے، یہ لو جی زکات لے. چاند دیکھو نہیں ہوا، اچھا عید نہیں. اگلے دن مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا اور ان کا اللہ کے رسول ہم نے کل شام کو مدینہ منورہ سے باہر جو ٹیلے ہیں ان ٹیلوں کے پیچھے چاند کو دیکھا تھا. فرمایا اچھا گواہی دیتے ہیں. اچھا فرمایا اعلان کرو اور لوگوں کو روزہ نہیں آج توڑ دیں، اور عید کا چکے وقت نہیں رہا لہذا کل پڑھیں گے. کوئی اتنی لمبی چھوڑی باتیں ہی نہیں. یہ تو پھر بعد میں جب آرگنائزڈ ہوئی ہیں چیزیں تو پھر علم کلام وجود میں آیا. اب کوئی کہے کہ علم کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، تو وہ ایک بالکل را میٹیریل اسے کہہ لیں، اس طرح ملتا ہے، باقی کچھ نہیں. کیسا اچھا شعر کا ہے مولانا روم نے را میٹیریل پہ. حاصل عمر سے شروع، زندگی ساری میری تین کاموں میں گزری، تین کاموں کا مجموعہ ہے. حاصل عمر سے شد خام شدم، را میٹیریل تھا، پختہ شوم، پھر کسی نے کوئی صورت، کوئی ترتیب، کوئی زندگی کچھ بنا دیا، ایک بت بن گیا. حاصل عمر سے شد خام شدم، پختہ شوم، پھر میں پختہ ہوا، سوختم، اور پھر جل گیا. کیا معانی کا سمندر ہے اس ایک شعر. وہ را میٹیریل ہے علم کلام کا، را میٹیریل ہے فقہ کا. یہ دونوں ادارے پھر وجود میں آئے اور باقاعدہ علم الکلام کی مباحث مرتب ہوئی. اچھا اب علم کلام کا کیا مسئلہ ہے بھئی؟ اس میں ہم یہ نہیں بحث کرتے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، فلاں تجارت کیا ہے، معیشت کیا ہے، بینک، کچھ نہیں. ان کا یہ فقہ کا مسئلہ ہے، وہاں جاؤ. ہمارے ہاں بات کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اس کی صفات کی، رسالت کی، رسالت کی ضرورت کی، ختم نبوت کی، تقدیر کی، جادو کی، ان چیزوں کی. یہ علم کلام ہے سارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا علم کلام ایسا تھا، پوری تدوین ہوئی ہے. اچھا جنات کا وجود ہے، ان کا ہاں ہے، ہم اسے مانتے ہیں. اچھا جادو کا وجود ہے، اہل تشیع نے کہا بالکل دنیا میں جادو نہیں پایا جاتا. جب ادھر آئے اہل سنہ کی طرف تو ان کا جادو کا وجود لکھو، جادو برحق ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھیں گے، اہل تشیع نے کہا بالکل خدا کی رؤیت ممکن نہیں، ان کے عقیدے کا حصہ ہے. ہمارے آئے تو اہل سنہ نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. یہ علم کلام پورا بنا ہے. ایسی فقہ بنی ہے. فقہ والوں سے, مفتیوں اور فقہا سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات, انہوں نے کہا یہ علم کلام کا مسئلہ ہے, یہ عقائد کا مسئلہ ہے, یہ فقہ اکبر کی طرف جاؤ, ہم سے تو یہ پوچھ لو نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, طہارت کیا ہے, یہ کیا یہ کیا یہ کیا. فقہ پوری وجود میں آئی, اس پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ کیوں فقہ وجود میں آئی, اس پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ کیوں علم کلام وجود میں آیا, اس لیے کہ ٹائم وقت کی ضرورت تھی کہ وہ باقاعدہ آرگنائز کیے جائیں علوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میٹیریل کو چھوڑ کر گئے تھے اس سے کوئی عمارت بنائی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے بیت المال, اور بیت المال کو محفوظ رکھنا اور اس کے لیے عمارت بنانا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. انہوں نے پہلی مرتبہ کوفہ میں حکم دیا کہ بیت المال کے لیے عمارت بنائی جائے, مدینہ منورہ میں بھی تھی پھر بیت المال. پھر پتا چلا کہ ایک دن رات کو چوروں نے بیت المال کو سے پیسہ چرا لیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرا حکم لکھا ان کا, بیت المال کے جو محافظ مقرر تھے سپاہی وہ کہاں گئے ہوئے تھے, اور پھر لکھا ایک تعمیر کرنے والے کو, معمار کو, مستری کو, کہ نقشہ بناؤ اور بیت المال کو مسجد کوفہ کے ساتھ ملا دو, ان دونوں عمارتوں کو ایک کر دو. اور فرمایا ہمیشہ مسجد میں کوئی نہ کوئی تو رہتے ہی ہے نا, نماز پڑھتے ہیں لوگ, یہاں ایسے تھوڑا ہی تھا جیسے ہماری مساجد خالی رہتی ہیں. اور فرمایا مسجدوں میں کوئی نہ کوئی مسلمان تو رہتے ہی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لہذا چور اس طرح چوری نہیں کر سکے. یہ آہستہ آہستہ تدریجن علم کلام بھی, فقہ بھی اسی طرح وجود میں آئی. یہاں آ کے سوئی اٹک جاتی ہے کہ تصوف, یار تصوف بھی ایسے ہی وجود میں آیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ کا خوف بھی تھا, رونا بھی تھا, اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی تھیں, ہنستے بھی تھے, خوش بھی ہوتے تھے, انسانیت کے دائرے کے اندر رہتے تھے, اور جو روح کو گھن لگ گیا ہے ان بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کی بات بھی مانتے تھے, صحیح فتوے پہ عمل بھی کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور نماز کی تاثیر ان پر ظاہر ہوتی تھی. یہ جو اندر باطن تھا نا, جہاں خدا کا تقویٰ ہے, خدا کا خوف ہے, خدا کی محبت ہے, یہ باطن کے جذبات کا جتنا بھی سلسلہ تھا یہ آرگنائزڈ ہوا, اور اسے ہی تصوف کہتے ہیں. کہتے ہیں صوفیہ کہاں سے آگے, ہم کہتے ہیں فقہا کہاں سے آگے, علم کلام کے ماہرین کہاں سے آگے, یہ عقیدہ کیسے منضبط ہو گیا, اس پہ نہیں سوال اٹھتا, اسی پہ اٹھتا ہے. ماننے کا یہ حال تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, اور ان کا معاویہ یہ تم سے خوشبو کیسی آ رہی ہے, تو انہوں نے معذرت کی, انہوں نے کہا حضرت میں احرام باندھ رہا تھا اور میری اہلیہ نے لگا لی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ام حبیبہ میری بہن رضی اللہ عنہ نے خوشبو لگائی تھی جب آپ احرام کی چادریں اوڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے بالکل ایسے کیا تھا, لیکن معاویہ حج میں جو پسینے کی وجہ سے چادروں سے بو آنے لگتی ہے نا, وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے بنسبت اس خوشبو کے جو تم نے لگائی ہوئی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور چادریں بدل کے حاضر ہوئے. یہ تو ایک مستقل موضوع ہے, اس پہ بات ہو بھی نہیں سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو پالیسیز اختیار کی تھیں 200 سال تک ان کا اثر رہا ہے, لوگ ہٹے نہیں اس سے. تو یہ علم تصوف اس طرح وجود میں آیا. صوفی کہاں سے آ گئے, ہم کہتے ہیں فقیہ کہاں سے آ گئے, مفتی کہاں سے آ گئے, علم کلام کے ماہرین کہاں سے آ گئے. آہستہ آہستہ ادارے ڈیولپ ہوئے, 2 صدیوں میں 3 صدیوں میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر کوئی اور چیز پیش نہ آئی تو آئندہ انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں.